رسول الله رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا یا اس کے بارے میں جاننا، دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت کا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں تو ہمیں آپ سے مزید محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، ہماری محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، المرء مع من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو اگر ہماری محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی تو اللہ نے چاہا تو ہم بھی اس دن جبکہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک بہترین شخصیت ہمارے سامنے نظر آ رہی ہو، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ کر ان کی ہر ادا یا ہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ایک سے ایک اعلیٰ لگتی چلی جاتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ اچھا ہم اس پر عمل کریں کہ اس پر عمل کریں. تو اصل میں سیرت پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ خاص امتیازی خصوصیتیں تھیں، اس میں ایک خاص خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ خود فرمایا کرتے تھے، اوتی تو بے جوامع الکلم، مجھے جوامع کلم یعنی جامع کلام مجھے دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوا کرتی تھیں بہترین ہوا کرتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلام عطا کیا گیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بہترین گفتگو تھی. جو بھی باتیں آپ نے فرمائیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ موتیوں سے لکھی ہوئی باتیں ہیں. کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، جو آپ کی احادیث تھی. اور کیوں صحابہ کرام اتنی جلدی آپ کی احادیث یاد کر لیا کرتے تھے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مختصر ہوتا اور بہت ہی واضح انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے تھے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے. اتنی مختصر سی بات ہے لیکن اس میں بہت بڑے معنی پوشیدہ ہیں. یعنی ایک ہی جملے میں ایسے لگتا ہے جیسے پوری زندگی کے جو بھی عمل ہوں گے انسان کے، جو اس کے اعمال ہوں گے، سب سمو دیے گئے ہیں. پھر اسلم تسلم، تم اسلام لاؤ تو سلامتی پاؤ گے، اتنا چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس میں بہت بڑے معنی ہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں پر منحصر ہیں، یعنی نیتوں پر دار و مدار ہے اعمال کا. پھر آپ نے فرمایا، لیس للعامل من عمله الا ما نوى، کسی عمل کرنے والے کو اپنے عمل میں سے سوائے اس کے کچھ نہیں ملتا جو کچھ کہ اس نے نیت کی ہے. تو اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو دیکھیں گے تو ہمیں اس میں آپ کی جو مخلصانہ باتیں تھیں، جو آپ کے باتوں میں ادبی چاشنی تھی، آپ کے کردار کی بلندی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بہترین باتیں کیا کرتے تھے. پھر ایک دفعہ آپ نے فرمایا، الولد للفراش وللآہر الحجر، بیٹا اس کے جس کے بستر پر ولادت پائے اور زانی کے لیے پتھر ہے. لیس لخبر کل معائنہ، یعنی کسی بھی خبر کے لیے جب تک اس کی تم تفتیش نہ کر تب تک کہ اس کو آگے نہ پہنچاؤ. المجالس بالامانہ، مجالس کے لیے امانت لازمی ہے. ترک الشر صدقہ، برائی سے باز آنا بھی صدقہ ہے. کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت پانے والے سے حسد کیا جاتا ہے. الکلم طیبہ صدقہ، حسن گفتار بھی ایک نیکی ہے، صدقہ ہے. من لا یرحم لا یرحم، جو مخلوق پر یعنی انسانوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ تعالیٰ بھی رحم نہیں کرتا یا اس پر کیا نہیں جائے گا. تو دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جو اثر ہے ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ دل پر اثر کر رہا ہو. آپ کے الفاظ بہترین ہوا کرتے تھے، بہترین الفاظ کا آپ چناؤ کرتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی آپ ہی کے ساتھ رہے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں، لیکن آپ کی گفتگو میں بہت ہی زیادہ فصاحت پائی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کی پرورش بنو سعد میں ہوئی اور آپ کو، یعنی قریش کی جو لغت تھی، قریش کی جو زبان تھی، اس میں بہترین جامع کلام آپ کو دیا گیا تھا، یعنی کلام میں بھی سب سے جامع کلام۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنتوں کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں، صحابہ کا ایمان بڑھتا جا رہا تھا، اور شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 3 سال محصور رہے۔ کچھ چیزیں جو ہماری پچھلی کلاس میں رہ گئی تھیں تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ ہجرت حبشہ کر چکے تھے، یعنی ہجرت کر چکے تھے، لیکن ان کو معلوم ہوا کہ شاید کفار مکہ ایمان لا چکے ہیں، تو یہ واپس آ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے تھے کہ وہاں پر ایک بہت ہی بڑا شاعر لبید، جس کا نام تھا یہ لبید، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے اشعار پڑھ رہا تھا کہ ساری نعمتیں زائل ہو جانے والی ہیں اور اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلا مصرع بہت اچھا ہے، یعنی جس میں اس نے کہا تھا کہ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے اور باقی ساری نعمتیں زائل ہو جانے والی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ نہیں، بلکہ ساری نعمتیں مسلمان کو آخرت میں ملے گی، یعنی جنت کی نعمتیں لازوال ہیں، وہ بھی ملنے والی ہیں، اور دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ زائل ہو جانے والی ہیں۔ اس شاعر کے جو شعر تھے یا اشعار تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعریف فرمائی تھی، لیکن یہ جو شعر تھا کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ باقی کی چیزیں بھی زائل ہو جائیں گی، تو عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، باقی دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ تب کہا جاتا ہے کہ وہاں آپس میں ان لوگوں کا تھوڑا لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ اٹھایا، کیونکہ ان کی حیثیت اتنی بڑی نہیں تھی اور یہ شاعر بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس وقت آپس میں کچھ لڑائی جھگڑا ہوا، مار پیٹ ہوئی۔ اسی دوران سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیج بچاؤ کرایا، اور اس طرح سے جو لوگ عثمان بن مزعون پر حملہ کر رہے تھے، ان کو مار رہے تھے، تو سعد بن ابی وقاص نے ان کو جواب دیا، اور اس وقت بھی ان کا خون بہا۔ تو یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ بھی اسلام کی راہ میں خون بہنے والوں میں سے وہ اہم خون تھا جو صرف اسلام کی خاطر بہایا گیا یا بہا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار آفر کر رہے تھے، یا کچھ نہ کچھ آپ کے خلاف سازشیں چل رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ابو جہل کے بارے میں آپ کو جنگ بدر تک ہمیشہ آپ کو یہ شخص نظر آئے گا، ہمیشہ فرنٹ میں، سامنے، اور ہر دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے آپ کو نظر آئے گا۔ کئی دفعہ کے جو واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ ابو جہل ایک دفعہ اٹھا اور اس نے، آپس میں وہ لوگ ہنسی ٹھٹا کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، اور کہا کہ جیسے ہی محمد آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے سر پر پتھر ڈال دوں گا، یہ سر کو کچل دوں گا۔ اور لہٰذا وہ لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ جیسے ہی آئیں اور پھر یہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ ابو جہل نے یہی کیا، جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ وہاں آ کر کعبۃ اللہ کے پاس آپ نماز پڑھتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ اٹھا، جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے چاہا کہ پتھر آپ کے سر پر دے مارے، لیکن جب یہ آگے بڑھا تو پیچھے پلٹ کر واپس آ گیا، یا اس نے چاہا کہ آپ کا سر کچل دے، تو جب یہ اوپر ہاتھ اٹھاتے ہوئے پیچھے پلٹ کر آ رہا تھا، تو جب واپس آیا تو اس کے ساتھی نے کہا کہ ابو جہل تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا تھا؟ کہنے لگا کہ میں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا تو دیکھا کہ میرے بیچ ایک آگ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ آگے آتا تو اس کو وہ آگ کھا لیتی۔ یہ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک دفعہ اس نے اللہ کے رسول پر حملہ کرنا چاہا تو اس نے ایک اونٹ دیکھا جو کہ بہت ہی خطرناک صورت کا تھا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل یہ جبریل علیہ السلام تھے، اگر وہ آتا تو اس کا سر کچل دیا جاتا۔ بہرحال یعنی اس نے اپنی دشمنی کی حد کر دی اور انتہا کر دی، اور آخر تک یعنی مرتے دم تک اللہ کے رسول کی مخالفت میں سرگرم رہا۔ پھر ہم نے جیسے پچھلی دفعہ شک قمر کا واقعہ پڑھا تھا، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو بہت اعتراضات ہیں، کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، صحابہ کرام کی شہادت موجود ہے، اوتھینٹک احادیث بھی موجود ہیں، اور یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ چاند میں ایک دراڑ پائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ خود صحابہ کرام کی شہادت اس بات پر کافی ہے، اور خود قرآن بھی یہ گواہی دیتا ہے، اگر اس کو اس قیامت کے وقت ہونا تھا تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، اصل چیز تھی کہ یہ اللہ کے رسول کے لیے پیش کیا گیا اور شک کے کمر کا واقعہ پیش آیا تھا، اس پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔
الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم ہدی
خزینہ ہے مولا گنجینا ہے رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امتی کے ہو راہ نما ہے شری
اللہ 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 سعت الشجرون تق الحجر شق القمر
انگلی کے اشارے ویر چلے حجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے اشارے سے
اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا والرب دعا في حضرته
جبريل آمی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا
اللہ 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 فوسیلتنا هو سیدنا والعز لنا بجابته اللہ
ایک اور واقعہ جو ہم ڈسکس کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی آپ کو مطالبات کیے گئے، آپ کو آفر کی گئی، آپ کو بہت ساری چیزوں کی پیشکش کی گئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. کئی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس کفار مکہ کا قریش وفد آئے اور وہ کہتے رہے اور ڈیمانڈ کرتے رہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم یہ آپ کو پیش کر دیں، یا آپ کو بادشاہ بنا دیں، یا عرب کی جس لڑکی سے چاہیں ہم آپ کی شادی کر دیں، یا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پر جن اور بھوت آتے ہیں تو ہم اپنے خرچ پر اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، یعنی آپ کا علاج کروا دیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بات پر حامی نہیں بھری. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں کمپرومائز نہیں ہے، یعنی آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے تھوڑی بات ہم آپ کی مان لیں اور تھوڑی بات آپ ہماری مانیں، بلکہ اسلام اپنا ایک الگ مزاج رکھتا ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں کسی قسم کا یعنی دوسرے کسی مذاہب کا داخلہ ممکن ہی نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافا، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جیسے کہ ایک دفعہ عتبہ بن ربیعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عتبہ نے کئی آپ سے باتیں کی، بہت دیر تک باتیں کرتا رہا. اس نے کہا کہ میں ایک بڑا معاملہ لے کر آپ کی طرف آیا ہوں. تم نے اپنی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار کر دیا ہے، اور ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو. ان کے آبا اور اجداد جو گزر چکے ہیں انہیں تم کافر ٹھہراتے ہو. لہذا میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کہو، جو کہنا ہے میں سنوں گا. اس نے کہا، بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اعزاز اور مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں، اور اگر جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کیے دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے. عتبہ یہ باتیں کہتا رہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. جب وہ فارغ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا، ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب میری سنو. اس نے کہا، ٹھیک ہے سنوں گا. یہاں پر ہمیں ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں کہ ایک کافر کی بات اتنے صبر اور برداشت سے، صبر اور تحمل سے سنی. تو یہاں پر جب تک آپ سامنے والے کی بات سنیں گے نہیں، آپ اپنا میسج اس تک نہیں پہنچا سکتے. لہذا بعض اوقات کبھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے شخص جو کہ بظاہر آپ کو اسلام کا دشمن نظر آ رہا ہو، لیکن آپ کو خاموشی سے سننا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہمیں سیرت سے معلوم ہوتا ہے، یہی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کو کہنے کا موقع دیتے تھے اور پھر آپ نے اپنی بات سنائی. پھر آپ نے سورہ حامیم کی وہ آیتیں تلاوت کی. حامیم یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں. عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں. کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا رہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، پھر فرمایا، ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے. تبا اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا. اسے آتا دیکھ کر مشرکین آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم، عتبا جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ چہرہ لے کر واپس نہیں لوٹا. جب لوگوں نے اسے پوچھا کہ کیا خبر ہے، اس نے کہا، پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا. اللہ کی قسم، نہ وہ شعر ہے، نہ جادو، نہ کہانت. قریش کے لوگوں، میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو. میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو. خدا کی قسم، میں نے اس کا جو کال سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا. پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا چکا ہوگا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہے اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا، ابو الولید، خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔ عتبہ نے کہا، اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو۔ کہا جاتا ہے کہ عتبہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں زیادہ سامنے نہیں آیا، اور اکثر تو یہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گھر ہی میں رہنے لگا۔ تو ابو جہل کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور اس نے جا کر گھر پر جا کر بہت طنز کیا عتبہ پر کہ تم کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو نہیں قبول کر چکے، اور اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں۔ اس بات پر عتبہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے غصے سے کھڑے ہو کر کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں سب سے مالدار شخص ہوں مکہ کا، مجھے کسی کے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل، اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت میں پیچھے بھی ہٹ جاتا تھا تو لیکن ابو جہل اس کو پیچھے نہیں ہٹنے دیتا تھا، یہ اپنا کام جاری رکھتا تھا۔ اب جیسے کہ ہم پڑھ چکے تھے کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے وہاں محصور رہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے خلاصی ہوئی اور وہاں سے آزادی ملی اور اللہ تعالیٰ نے وہ محاصرہ ختم کروا دیا، اس کے بعد نبوت کے 10ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت دین کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے مختلف قبائل کو دعوت دی، اور ویسے بھی یہ 3 سال کے دوران بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا کام جاری رکھے تھے۔ جب بھی آپ کو پتہ چلتا کہ کوئی قافلہ آیا ہے، آپ جا کر ضرور اس کے پاس دین کی دعوت پیش کرتے۔ اسی طرح سے اسلام کی جو آواز تھی وہ مکہ سے باہر پہنچنے لگی، کیونکہ تقریباً 10 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ تو فیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زماد ازدی یمن کے تھے، ابو ذر غفاری مکہ اور مدینہ کے بیچ جو اہم شاہراہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے قبیلے کے، اور طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے اور دور دراز سے آئے تھے، بڑے شاعر بھی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو یہ خود کہتے کہ میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھیں یا کانوں میں کاٹن لگا لی تھی تاکہ اللہ کے رسول کی بات میں نہ سن سکوں، کیونکہ کفار مکہ نے مجھے ڈرایا تھا کہ یہاں ایک جادوگر ہے جس کی باتیں سنتے سے ہی انسان اسی کے جادو کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے خود یہ احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، اور پھر میں اللہ کے رسول کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ آپ اپنا کلام پیش کریے جو آپ کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند آیتیں پیش کی، فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اپنے قبیلے کے لیے دعا کی کرنے لگائی اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں جا کر اپنے قبیلے میں دعوت دینا چاہتا ہوں۔ واپس گئے، صرف والد اور بیوی اسلام لائے، باقی پورے قبیلے والوں نے انکار کر دیا اور بات نہیں مانی۔ واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے قبیلے والے نہیں مانتے، اے اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ جاؤ اور دوبارہ تبلیغ کرو۔ یہ گئے اور تقریباً کئی سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 7 ہجری میں، یعنی مدینہ ہجرت کرنے کے 7ویں سال، اپنے پورے قبیلے کے ساتھ ان کا پورا قبیلہ پھر مسلمان ہو گیا، اور اسی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، کہ انسان بعض اوقات بہت ہی جلد باز واقع ہوتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھا جو بھی کام میں کر رہا ہوں فوراً اس کے نتائج نظر آنے لگیں۔ بعض اوقات ہم جب دین کی دعوت کی طرف آتے ہیں یا اپنے ہی مسلمان بہنوں بھائیوں کو اپنے دین کی طرف بلاتے ہیں صحیح دین کی تعلیم کے لیے، اور جب لوگ نہیں سنتے ہیں تو بعض اوقات کچھ لوگ مایوس ہو کر کام چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم لوگ بعض اوقات کبھی لوگوں کی تعداد پر بہت نظر رکھتے ہیں اور کبھی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی جلدی ہمارا کام کامیاب ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کبھی بھی اس طرح سے جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بعض اوقات اگر دو ہی لوگ کیوں نہ آ رہے ہوں تو ہو سکتا ہے وہ دو ہی لوگ آپ کے لیے اتنے فائدہ مند ثابت ہوں کہ وہ آگے بڑھ کر کئی لوگوں تک دین کی دعوت کو پہنچانے والے بنے۔ کراؤڈ جمع کر لینے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا کم لوگوں پر کام کرنے سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات بظاہر آپ کو اپنی دعوت کے اثرات نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری دنیا سے جانے کے بعد نظر آئیں۔ جب آپ بچوں سے کہتے رہتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا بچوں کو روز کہنا پڑتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بات بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اللہ نے چاہا تو ہمارے بعد اللہ نے چاہا تو وہ ضرور نیکیوں پر قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ تو کبھی بھی کہنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ شروع میں انہوں نے جلد بازی سے کام لیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا تو پھر جا کر وہ تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے تھے۔ زماد ازدی یمن کے رہنے والے تھے، ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جھاڑ پھونک کرنا جانتے تھے اور عقل مند ذہین شخص تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے, یہ سوچ کر گئے اللہ کے رسول کے پاس کہ میں خود ہی ان پر جو جن بھوت آتا ہے تو اس کو ختم کر دوں گا یا علاج کرا دوں گا آپ کا, یا علاج کر دوں گا آپ کا. یہ سوچ کر گئے اور اللہ کے رسول سے ملاقات کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عربی کے جملے پڑھے جس میں ایک قرآن کی آیت بھی شامل تھی. جیسے وہ جملے سنے تو کہنے لگے کہ اور ایک دفعہ سنائیے. تیسری دفعہ سنا اور مسکرائے اور اپنا ہاتھ پیش کر دیا اور کہنے لگے کہ لائیے اپنا ہاتھ, میں شہادت دینا چاہتا ہوں کہ آپ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انداز, آپ کا کلام کتنا سادہ انداز تھا, کوئی لاگ لپیٹ نہیں تھی. اللہ کے رسول نے کہیں جا کر کوئی ٹریننگ نہیں حاصل کی تھی. ہم تو ابھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹریننگ حاصل کرتے ہیں کہ دعویٰ کیسے کیا جائے, کس طریقے سے آپ بات کو پیش کریں گے, کیا الفاظ آپ استعمال کریں گے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بناوٹ, کوئی تکلفات نہیں تھے. آپ نے کوئی ایسا اوپر سے لبادہ نہیں کوئی اوڑھا تھا کہ لوگ آپ کی بات کے سحر میں گرفتار ہو جائیں. آج تو ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے نا کہ ہم کتنا ہمیں ٹائم لگتا ہے تقریریں تیار کرنے کے لیے کہ اچھا کون سا لفظ استعمال کریں گے, ایک جملہ بنانے میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہترین انداز میں پیش کرتے, اور سب سے بڑھ کر آپ کی خیر خواہی, جو آپ کی خیر خواہی تھی وہی دراصل لوگوں کو متوجہ کر دیتی تھی اسلام کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی خاص مدد اور قرآن کی آیات. تو سب سے بہترین جو چیز اگر ہو سکتی ہے کسی کے سامنے پیش کرنے کے لیے تو قرآن کی آیتیں ہیں. تو قرآن کی آیتیں اگر آپ پیش کریں تو یہ سب سے بہترین بات ہوگی کہ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اس کو سنتے سے ہی لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. پھر نبوت کے 10ویں سال جب شعیب ابی طالب کا معاملہ ختم ہوا, اس کے 6 ماہ بعد تقریباً آپ کی جو دو بہت ہی قریبی ہستیاں تھیں, ابو طالب آپ کے چچا اور آپ کی بہت ہی مونس و غمگسار بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, دونوں کی یکے بعد دیگرے وفات ہو گئی. یعنی کچھ ہی عرصے میں 6 مہینے کے بعد ہی 1-2 مہینے کے فرق سے دونوں بھی اس دنیا سے چلے گئے. دیکھا جائے تو آپ کا مددگار تو مین اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کا یقین توکل اللہ تعالیٰ پر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی خود ہمیں قرآن میں یہ بات بتائی کہ توکل کا مطلب کیا ہے, کہ آپ اسباب اختیار کریں اور اس کے بعد اللہ پر توکل کریں. یعنی بغیر اسباب اختیار کیے توکل کر لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, معاملہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا سہارا تھا ابو طالب کی وجہ سے, وہ آپ کے سب سے بڑے پشت پناہ تھے مکہ میں. اور آپ دیکھیں کہ ابھی ہم سفر طائف پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اتنے سال مکہ میں رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن کبھی بھی آپ کو دعوت و تبلیغ میں رکاوٹ نہیں ہوئی. کفار مکہ نے یہ نہیں کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ اور یہ دعوت پیش کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں. وہ آپ پر ظلم و ستم کرتے رہے, آپ کا مذاق اڑاتے رہے, آپ پر طنز کرتے رہے, کبھی کبھی تکلیفیں بھی دیں, ایذائیں بھی دیں, صحابہ کرام کو بھی ستایا, لیکن انہوں نے کام کو روکا نہیں. یہ اسی حکمت عملی کا نتیجہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور برداشت سے کام لیا, کہ ہمیشہ ان کی مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہی رہے. آپ پورے واقعات 10 سال کے اٹھا کر دیکھ لیجئے اور 13 سال کے واقعات بھی. ان پورے 13 سالوں میں کبھی آپ دیکھیں گے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پلٹا کر جواب دیا ہو. بھلے ہی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف سے جواب دیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب اللہ کے رسول کو مارا گیا اور بیچ بچاؤ کرانے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو خود ان کو اتنا مارا گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان کے بال سر پر چپک گئے تھے خون کی وجہ سے, اتنے وہ زخمی ہو گئے تھے. اور وہ بار بار کہتے جاتے تھے کہ کیا تم اتقتلون رجلانی, کہ تم قتل کرتے ہوئے ایسے شخص کو جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ, کہ صرف اتنی بات پر کہنے پر کہ جو ایک الہ کو ماننے کے لیے کہتا ہے تم اس کو اس بنا پر قتل کرنا چاہتے ہو. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے تھے, اور خود مار کھائی ابو بکر صدیق نے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خود کوئی جواب نہیں دیا, دوسرے لوگ جوابات دیتے رہے, دوسرے لوگوں نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کچھ کہنے کی کوشش کی, لیکن اللہ کے رسول صبر سے کام لیتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی صبر کا نتیجہ تھا کہ تقریباً اتنے سال مکہ میں گزر گئے. اور سب سے بہترین جو بات تھی کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان 13 سالوں میں حج کے مواقع آتے رہے, عمرہ کی وجہ سے لوگ جب وہاں پر آتے رہے مکہ میں, تو اسلام کی دعوت, اسلام کی آواز دوسری طرف بھی پھیلتی چلی گئی. یعنی صرف مکہ ہی میں نہیں رہی بلکہ مکہ کے آس پاس دور دراز کے علاقوں میں اسلام کی دعوت پھیلتی چلی گئی. اب یہ جب دو لوگوں کا سپورٹ ختم ہوا یعنی دو لوگ دنیا سے جا چکے تو بظاہر جو ظاہری اسباب تھے اللہ کے رسول کے ساتھ کہ ایک تو بیوی کا سہارا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت زیادہ آپ کی مزاج شناس تھیں اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک ان کو یاد کرتے رہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ان کو یاد کرتے تھے تو کسی ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا رشک آ گیا اور کہنے لگی کہ کیا آپ ان کو یاد کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اتنی اچھی بیویاں دی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا, اپنا مال خرچ کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی پرورش پر انہوں نے کس طرح سے دھیان دیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور ان کا صبر, ساری چیزیں آپ دیکھیں تو ایک بہترین بیوی کی خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں. تو یہ ہمارے لیے دراصل ایک مشعل راہ ہے صحابہ کی سیرت, صحابیات کی سیرت. اس لیے کیوں ہمارے لیے جو سب سے بڑے رول ماڈلز ہیں, جو ہیروز ہیں ہمارے, وہ ہمارے صحابہ کرام ہیں. اگر ہم صحابہ کرام کے اور صحابیات کے واقعات پڑھیں گے تو یقین جانیے کہ ہمارا ایمان تازہ بھی ہوتا جائے گا, مضبوط بھی ہوگا, یعنی مزید ہمارے اندر استقامت آئے گی. تو یہ سب کے لیے ہمارے لیے اس میں ایک نصیحت, ایک پیغام, ایک میسج ہے کہ اگر شوہر دین کے کام میں لگا ہوا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ سپورٹ کرے, اور بیوی دین کے کام کرتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ سپورٹ کرے. دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تبھی یہ کام ہو سکتا ہے. آج ہمارے پر زیادہ تر جو بہانے یا زیادہ تر جو ایکسکیوزز کیے جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ بعض اوقات خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ نہیں مانتے, وہ ہمیں پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں پک اینڈ ڈراپ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی خبریں بہت اہم ہیں ٹی وی پر دیکھنے والی. کچھ خواتین کہتی ہیں کہ ڈرائیونگ سے ہمارے ہسبینڈ کو پرابلم ہے, یا الگ الگ سب کے پرابلمس ہوتے ہیں. یا بعض اوقات ہسبینڈ دین کا کام کرتے ہیں تو بیویاں برداشت نہیں کر پاتی, کہتی ہیں کہ ہمیں شاپنگ کو کون لے جائے گا, ہمارے میاں تو دن رات 24 گھنٹے اسی میں لگے ہوئے ہیں, بچے بےچارے ترستے ہیں, کبھی کارنش نہیں جاتے, کبھی کوئی پکنک نہیں ہے ان کے لیے. تو ایسے سے کیسا ہوگا آپ بتائیں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارے سامنے مثال ہے کہ کتنا زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا, جانی, مالی, نفسیاتی, ہر طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا. تو یہ اسی لیے اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں, غم کا سال, کیونکہ آپ کی دو چہیتی ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. اب ابو طالب کی وجہ سے دیکھا جائے تو آپ کو سپورٹ جو تھا کہ آپ کی جان کے در پہ آزار نہیں ہوئے تھے یہ لوگ, اب آپ کو مکہ میں رہنا تھوڑا سا مشکل محسوس ہونے لگا کیونکہ ان کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں, کیونکہ ان لوگوں نے سوچا کہ جو ان کو سپورٹ کرنے والے تھے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جو سپورٹ تھا, وہ سپورٹ کرنے والے چلے گئے, لہٰذا ان کی ہمتیں بڑھ گئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کہیں اور جگہ تلاش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کو بھی دعوتیں دینا شروع کی, اور امام ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ یہ دعوتیں دراصل پچھلے کئی سالوں سے جاری تھیں, اور 2-3 سال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرچ کر رہے تھے کہ کہیں آپ کو ایک ایسی جگہ مل جائے جہاں پر آپ اپنی چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم کر سکیں, جہاں پر آپ اسلام کو آرام سے اس کا نفاذ کر سکیں, تاکہ وہاں پر مسلمانوں کو عبادات کی اور دوسرے تمام اسلام کے احکامات کی پابندی کرنے میں آسانی ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 سال سے یہی بات سرچ کرنے کے لیے مختلف قبائل کو دعوتیں دیتے رہے. اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چونکہ بچے بھی تھے اور دوسری آپ کی بیٹیاں تھیں, تو سب نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ نکاح کر لیں. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ ہجرت حبشہ اپنے شوہر کے ساتھ پہلے کر چکی تھیں اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, بیوہ تھیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ کافی انہیں صحت مند, لہیم شہیم تھیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح آلریڈی ہو چکا تھا, لیکن ان کے شوہر انتقال کر چکے تھے, ان کا انتقال ہو گیا تھا. اسی بنا پر کسی نے کہا کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہجرت حبشہ بھی کر چکی ہیں, لہٰذا آپ ان سے نکاح کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حامی بھر لی کیونکہ گھر میں بھی کسی ذمہ دار خاتون کی ضرورت تھی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں, ویسے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی جو تفصیل ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس میں پڑھیں گے آگے, جب تمام ازواج کا ذکر ایک ساتھ ہم کریں گے تو وہاں پر ہم ڈیٹیل پڑھیں گے. لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی آپ خاص طور سے دھیان میں رکھیں کہ یہ بھی خاتون جو تھیں, جو ام المومنین کا جن کو ماشاءاللہ لقب ملا اور ام المومنین کا درجہ جنہوں نے پایا, سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ بیوہ خاتون تھیں, کافی ان کی عمر تھی, اور کوئی ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ خوبصورت نہیں تھی دکھنے میں, ان کا رنگ بھی ہلکا سا کم تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو منتخب کیا. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں, اگر آپ ڈیٹیل پڑھیں اور ہم خود سیرت کا مطالعہ کریں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ سارے الزامات بے بنیاد ہیں. پہلی خاتون سے آپ نے جن سے نکاح کیا تھا وہ 40 سال کی تھیں، دوسری خاتون جن سے نکاح کیا یہ بھی بیوہ تھیں اور ان کی بھی عمر کافی ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے انہیں کو منتخب کیا، لہٰذا نبوت کے 10ویں سال آخر میں سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح نبوت کے 11ویں سال ہوا، اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خواب میں دکھائی دیں۔ ام المومنین سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا یا سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن زیادہ تر روایت ہمیں ملتی ہے کہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نکاح ہوا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ ان کا پہلا نکاح سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور جو ان کے چچزاد بھائی بھی تھے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا جب یہ حبشہ سے واپس آئے۔ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا، اور ان کے اپنے شوہر کی وفات سے پہلے ایک خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ان کی گردن پر اپنا پاؤں مبارک رکھا۔ اس کا تذکرہ جب اپنے شوہر سے انہوں نے کیا تو قسم کھا کر ان کے شوہر نے یہ تعبیر بیان کی کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو میں ضرور فوت ہو جاؤں گا اور اللہ کے رسول تم سے شادی کریں گے، لیکن سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور یہ خواب چھپائے رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ سکران پھر بیمار ہو گئے اور پھر کچھ ہی دن کے بعد ان کی وفات ہو گئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی جو تفصیل ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں، دونوں میں احادیث موجود ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح دراصل دیکھا جائے تو ابوبکر صدیق سے ایک اور مضبوط رشتہ قائم ہونے کا سبب بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود یہ روایت ہے، کہ تم مجھے شادی سے پہلے 2 مرتبہ خواب میں دکھائی گئی ہو۔ میں نے فرشتے کو دیکھا کہ وہ تمہیں عمدہ ریشم کے ایک کپڑے میں اٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے فرشتے سے کہا کہ کپڑا ہٹاؤ، اس نے ہٹایا تو وہ تم تھیں۔ میں نے کہا اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو وہ اسے پورا فرمائے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ خواب 3 مرتبہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی بات چیت کا آغاز اس طرح ہوا کہ خولہ بنت حکیم جو عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، اللہ کے رسول کے آپ شادی نہیں کریں گے؟ آپ نے جواب میں فرمایا من، یعنی کون ہے؟ انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو کنواری سے اور اگر چاہیں تو بیوہ سے شادی کریں۔ آپ نے دریافت فرمایا کنواری کون ہے اور پھر بیوہ کون ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ ایک سودہ بنت زما ہے اور ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو سودہ بنت زما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے نکاح ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دکھائی گئی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نکاح ہو گیا۔ جس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی، اور اس کے بعد رخصتی مدینہ پہنچ کر ہجرت کے بعد 9 سال کی عمر میں پیش آئی۔ جس وقت رخصتی ہوگی اس وقت ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کو دعوت دینی شروع کی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جگہ، کوئی بیس مل جائے، لیکن اکثر قبائل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یا آپ کی بات کا انکار کیا اور کوئی مثبت جواب نہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کوشش میں لگے ہوئے تھے، اور کئی قبائل سے ہمیں آپ کی بات چیت کا ذکر روایت سے پتہ چلتا ہے اور ملتا ہے۔ آپ نے طائف کی طرف، جو کہ یہاں سے کچھ کلومیٹر دوری پر مکہ سے واقع تھی طائف سٹی، آپ نے ارادہ کیا کہ آپ وہاں پر طائف کی طرف سفر کریں اور وہاں کے لوگوں سے، جو وہاں پر 3 بڑے بڑے سردار تھے، ان لوگوں سے درخواست کریں کہ وہ آپ کو رہنے کے لیے جگہ دیں یا اسلام کو قبول کر لیں۔ یہ شہر مکہ کے باہر واقع ہے اور جنوب مشرق میں، مکہ سے جنوب مشرق میں تقریباً 65 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور پہلے چونکہ جب سڑک نہیں تھی تو اس وقت یہ اور زیادہ تھا، یعنی 120 کلومیٹر تھا تقریباً یہ طائف کا راستہ۔ ابھی تو سڑک بن چکی ہے، لہٰذا اس وجہ سے فاصلہ کم ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اپنے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کو ساتھ لیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، اور ہم سب جانتے ہیں قرآن میں یہ آیت بھی ہمیں ملتی ہے سورہ زخرف میں، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اور یہاں پر دراصل وہ دو بستیوں سے مراد مکہ اور طائف تھا، اور خود مکہ والے لوگ بھی طائف کو بہت بڑا سٹی مانتے تھے، وہاں کے سرداران کی بہت زیادہ عزت اور اہمیت تھی مکہ والوں کے نزدیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے ان تمام سرداروں کو دعوت دی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنو ثقیف کے سردار تھے، ان لوگوں نے بہت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بدتمیزی والا معاملہ کیا، اور مدد کرنا تو دور کی بات، الٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی بھی کی اور مذاق بھی اڑایا۔ اور یہ تینوں بھائی تھے، عبدیہ لیل بن عمر، مسعود بن عمر اور حبیب بن عمر۔ یہ قریش کی ایک شاخ سے ان کا تعلق تھا، قریش کی خاتون سے جس شخص نے شادی کی تھی انہی کے یہ بیٹے تھے۔ لیکن طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا تو درکنار، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ فکرے کسے طنز کیا، اور ایک شخص تو یہاں تک کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں کعبے کا غلاف پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ دوسرے نے کہا، اللہ کیا اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جسے وہ رسول بناتا؟ تیسرا کہنے لگا، اللہ کی قسم میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گا، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں تو آپ کا مقام و مرتبہ اور حق سے کہیں بڑا ہے کہ میں آپ سے ہم کلامی کروں، اور اگر آپ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں آپ سے بات کروں۔ ان تینوں کے جوابات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے، آپ بنو ثقیف کی بھلائی سے مایوس ہو گئے، لیکن آپ نے ان تینوں سے فرمایا، اذا فعلتم ما فعلتم فاکتموا عنی، تمہیں جو کرنا تھا تم کر چکے، لیکن ایک بات کرنا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا، انہیں راز میں رکھنا، کیونکہ اگر مکہ والوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ طائف والوں نے اس قدر اللہ کے رسول کی بے عزتی کی ہے اور آپ کو پناہ دینے سے انکار کر دیا ہے تو ان کے ظلم و ستم مزید بڑھ جاتے۔ لیکن ان لوگوں نے اس پر بھی استعفا نہ کیا اور یہ باتیں مشہور کرا دیں، اور اپنے کچھ ایسے لوگوں کو، لڑکوں کو جو کہ شریر لڑکے تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ طائف کے بازار میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مایوس ہو گئے اور پھر طائف کے بازار میں آئے، عبد الرحمن بن خالد ادوانی ایک صحابی ہے جو بعد میں ایمان لائے، جو کہ طائف ہی کے رہنے والے تھے، اور جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے طائف میں، تو بازار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طارق کی تلاوت کی تھی۔ تو یہ خالد بن ادوانی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میں نے بچپن میں اللہ کے رسول سے وہ تلاوت سنی تھی سورہ طارق کی، اور اسی وقت بچپن ہی میں نے وہ سورت یاد کر لی تھی، بعد میں وہ ایمان لائے۔ وہ خود اپنا یہ واقعہ بتاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والسماء والطارق کی تلاوت فرما رہے تھے، میں نے اس سورت کی تلاوت پوری سنی اور اس کو زمانے جاہلیت ہی میں اچھی طرح ذہن نشین کر لیا، حالانکہ میں مشرک تھا۔ پھر میں نے مسلمان ہونے کے بعد اس کی تلاوت کی، مجھے ثقیف کے لوگوں نے بلایا اور پوچھا، تم نے اس شخص سے کیا سنا ہے؟ میں نے انہیں سورہ طارق پڑھ کر سنا دی۔ ان کے ساتھ قریش کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا، ہم اپنے صاحب کو زیادہ جانتے ہیں، اگر ہم جان لیتے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ حق ہے تو ہم ان کی پیروی کرنے لگتے۔ اب یہاں پر جب ان لوگوں نے بازار میں اپنے شریر لڑکوں کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگا دیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی وحشیانہ سلوک کرنے لگے، آپ پر پتھر مارے جاتے اور یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شریروں اور غلاموں کو پیچھے لگا دیا تھا وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگے، آپ پر آوازیں کسنے لگے، آپ کے راستے میں دو صفے بنا کر بیٹھ گئے، انہوں نے ہاتھوں میں پتھر پکڑ لیے، جب آپ ان کی صفوں کے درمیان سے گزرے تو انہوں نے سنگ باری شروع کر دی، آپ جو ہی ایک قدم اٹھاتے اور دوسرا قدم آگے رکھتے تو وہ آپ پر پتھر برساتے، اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا مذاق بھی اڑا رہے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ تاک تاک کر جو نشانہ لگاتے وہ آپ کی پیروں کی جو ہڈی ہوتی ہے اس پر نشانہ لگاتے، جو بہت ہی نازک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ لہو لہان ہو گئے۔ صحیح حدیث ہے بخاری کی ہی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ پر احد سے بڑھ کر بھی کوئی دن گزرا ہے؟ جب جنگ احد کے دن آپ سے پوچھا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، جب تمہاری قوم نے، یعنی طائف میں، جب میرے ساتھ زید بن حارثہ موجود تھے اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے چند کھجوروں کے، تو ان لوگوں نے جب میری بات نہ مانی اور پریشان کر دیا تو وہ دن سب سے سخت تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس دن کی سختی کا آپ اندازہ لگائیں۔ اس سفر کے بارے میں آتا ہے کہ اس سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ نے پیدل کیا تھا، یعنی آپ کے پاس سواری بھی نہیں تھی، اور اندازہ لگائیں کہ اتنا لمبا سفر، یعنی معمولی بات نہیں، ابھی ہم نے پڑھا نا کہ کتنا لمبا سفر تھا، یہ اتنا لمبا سفر پیدل کرنا، جانا اور آنا۔ اب کتنے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ٹھہرے رہے؟ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مہینہ، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 10 دن۔ تو امام قسطلانی نے اس کی بہت اچھی تدبیق کی ہے، وہ کہتے ہیں امام قسطلانی کہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن آپ کا قیام رہا، اور باقی 20 دن جانے آنے میں لگے یا آس پاس کے قبائل کو دعوت دینے میں لگے، یعنی ٹوٹل ایک مہینے کا سفر تھا، اور اس ایک مہینے میں آپ کے پاس زیادہ راہ کچھ بھی نہیں تھا سوائے چند کھجوروں کے۔ جب یہ بازار سے نکلنے لگے اور جب وہ لڑکے پتھر مارتے تھے آپ کو، تو زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا بچاؤ اس طرح سے کیا کہ جہاں جہاں آپ پر پتھر مارے جاتے وہ اپنا جسم آگے پیش کر دیتے، یعنی آپ کے سامنے آ کر ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ لگے۔ آپ دیکھیں محبت کا انداز صحابہ کرام کا، کہ کیسی محبت تھی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اگر آپ لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے تو آپ اگر جنگ احد کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ احد میں بھی یکی بات دیگر سات صحابہ ایک ساتھ، سات انصار، اور پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام امارہ، یہ سب سارے لوگ جنگ احد کے دن اللہ کے رسول کے گرد گھیرا لگا کر ڈال کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہاں تو پتھر برسائے جا رہے تھے، جنگ احد میں تو تیر برسائے جا رہے تھے، تو صحابہ کرام ان تیروں کو اپنے جسم پر لیتے تھے لیکن اللہ کے رسول کو لگنے نہیں دیتے تھے۔ اور یہاں پر بھی زید بن حارثہ نے کس طرح سے آپ کو پروٹیکٹ کیا، کس طرح سے آپ کا بچاؤ کیا کہ اپنا آپ انہوں نے آگے کر دیا آپ کے آگے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کس طرح سے پروٹیکٹ کیا۔ تو اب ہم ذرا سوچیں کہ ہم آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آج اللہ کے رسول تو موجود نہیں ہیں، ہم جسمانی طور پر تو ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن ہم ابھی بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے مشن میں ان کا ہاتھ بٹا کر، ان کی جو خواہش تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس مشن کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی، جس مشن کے لیے انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، مار کھائی، تکلیفیں برداشت کی، صبر سے کام لیا، لوگوں کے طنز اور طعنے سنے، اسی مشن کو ہم کو آگے بڑھانا ہے۔ پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی کہ آج ہم آپ کی عزت پر اگر حملے ہو رہے ہوں، یا اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں بنائی جا رہی ہوں اور کوئی ایک فیلڈ نہیں یقین جانی ہے، ہمیں تو اتنا کام کرنا ہے، اتنا کام کرنا ہے کہ ابھی بہت ساری تحقیقات باقی ہیں، کوئی ایک چیز نہیں جس پر اللہ کے رسول کی باتوں پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہوں یا شکو کو شبہات میں مبتلا کیا جاتا ہو۔ تو ہم کو تو اس پر تحقیق سے کام کرنا ہے، ریسرچ کر کے ہم کو لوگوں کو بتانا ہے۔ سب سے بڑھ کر جو مسئلہ ہے وہ تعدد ازواج کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول کے تعلق سے اس قدر عجیب عجیب باتیں مشہور کر دی گئی ہیں انٹرنیٹ پر، یا ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں مستشرقین کی۔ آپ بتائیے ہم مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، آپ کی عزت پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے ہم نے کیا کیا۔ زید بن حارثہ نے تو اپنا جسم پیش کر دیا تھا پتھروں سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول کو، ہم نے کیا کیا؟ تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں، کم از کم اپنے مسلمان لوگوں میں، مسلمان نوجوان نسل میں، کہ جو ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے اللہ کے رسول کے تعلق سے، یا وہ محبت نہیں ہے جیسی کہ محبت ہونی چاہیے، تو اس محبت کو ہم اپنے اندر پیدا کریں، اپنے بچوں کے اندر، اپنی نوجوان نسل کے اندر اس کو ہم آگے منتقل کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ چاہتے ہیں بچانا اللہ کے رسول کی عزت کو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں، اور یہ پڑھ کر لگ رہا ہوگا نا آپ کو کہ کاش ہم ہوتے، ہم بھی اسی طرح سے اللہ کے رسول کو ان کی مدد کرتے، ان کو بچاتے۔ تو آج تو یہ موقع نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن پھر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ امام مسلم خولانی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹیکشن کریں، آپ کی عزت پر جو حملے ہو رہے ہیں، یا آپ کے مشن کو جو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس مشن کو ہم زندہ کریں کہ ہمیں اس اسلام کی، دین کی تبلیغ ہمیں مرتے دم تک کرنی ہے، اس کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت پر فخر کروں گا اس کی کثرت تعداد کی وجہ سے، لہٰذا تم ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے زیادہ بچے ہو سکتے ہوں۔ لیکن آج آپ بتائیے کہ کیا اس کے اپوزٹ نہیں ہے ہمارے یہاں پر؟ ہم خود مسلمان، غیر مسلم تو کیا نعرے لگائیں گے، اور غیر مسلم تو کیا یہ بات کہیں گے کہ ہم دو اور ہمارے دو۔ آج ان سے بڑھ چڑھ کر ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم دو اور ہمارے دو، تو کہاں گئی وہ اللہ کے رسول کی بات جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اپنی امت پر فخر کروں گا؟ تو ہم تو اللہ کے رسول سے جو محبت کا ایک تقاضا ہے جو چھوٹا سا، وہ بھی ہم پورا نہیں کر پاتے۔ تو جو اتنے بڑے بڑے دعوے ہم کرتے ہیں کہ میری جان قربان اور اس طرح کی باتیں، تو یہ سارے دعووں سے تو کچھ نہیں ہو سکتا، پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان لگا دی اس کام کے لیے۔ آپ اس سفر طائف معمولی سفر نہیں تھا یہ، آپ دیکھیں کیا حال ہو رہا ہوگا۔ آپ خود سوچیں کہ دو طرف سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، یہ سامنے لڑکے کھڑے ہوں اور تاک تاک کر نشانہ لگا رہے ہوں، پتھر مار رہے ہوں، کیا حال ہو رہا ہوگا؟ ہنسی بھی اڑائی جا رہی ہے، مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اور زخمی بھی کیا گیا، تو کیسا حال ہوا ہوگا؟ تو ہم سوچیں کہ آج کیا چیز ہے، آج کیسے اللہ کے رسول پر تاک تاک کر نشانے لگائے جا رہے ہیں، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو زخمی کیا جا رہا ہے، کس طرح سے کارٹونز کی صورت میں، کس طرح سے میگزینز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بے بنیاد باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اگر ہم میں لکھنے کی صلاحیت ہے تو ہم لکھ کر کریں، ایسا پروٹیسٹ ہم کریں یا ایسا کام ہم کریں جو سالڈ ہو۔ آپ دیکھیں کہ آج اگر ہمارے خود مسلمان ہی سیرت پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جو آنکھوں کی ٹھنڈک تھی وہ نماز تھی، خود مسلمان نماز کے پابند نہیں ہیں، تو آپ کیا ثبوت پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ آپ کو کیسے بھلا اللہ کے رسول سے پھر محبت ہو سکتی ہے؟ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے رہے اور چلتے چلتے پھر ایک ابنائے ربیہ کے باغ تھا، عتبہ اور شیبہ اس کے بیٹے تھے، ان کا ایک باغ تھا، وہاں پر آپ پہنچے اور آپ دونوں ہی ساتھ میں تھے۔ وہاں پر پھر وہ لڑکوں نے آپ کا پیچھا چھوڑا اور کہا جاتا ہے کہ 4 گھنٹے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے رہے۔ آپ سوچیں 4 گھنٹے معمولی نہیں ہوتے، اور کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس، تو بہت دیر سے یہ عتبہ اور شیبہ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ یہ 4 گھنٹے سے کھڑے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، نڈھال ہیں بھوک سے۔ تب اس وقت ان لوگوں کو تھوڑا سا رحم آیا اور ان لوگوں نے اپنے غلام کے ذریعے سے کچھ انگور کے خوشے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے کہ جاؤ اور ان کو یہ انگور کے خوشے دے آؤ، یا ایک تاک میں یا پلیٹ میں ان لوگوں نے انگور رکھے اور کہا کہ جاؤ دے آؤ، کیونکہ ان کو تھوڑا سا رحم آیا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبردست صدمے کی حالت میں تھے، آپ نے وہاں پر دعا بھی کی تھی، دعا طائف کے نام سے مشہور ہے، کسی اوتھینٹک حدیث کی کتاب میں تو نہیں ہے لیکن السیرت ابن ہشام میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے اور معجم الکبیر طبرانی نے یہ دعا لکھی ہے۔ کچھ دعا کے الفاظ یوں ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکته امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک هی اوصولی، اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وسله عليه امر وسله عليه امر الدنيا والاخره من ان تنزل بي غضبك او يهل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك۔ اے بار الہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے وقتی کی شکایت کرتا ہوں۔ اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی کے جو میرے ساتھ ترش روئی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جسے تو میرے معاملے کا مالک بنائے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہوئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کا معاملہ درست ہوا، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یہ تیری ناراضی مجھ پر اترے۔ مجھے تیری ہی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، تیری ہی بخشی ہوئی توفیق سے نیکی کرنے یا بدی سے بچنے کی طاقت نصیب ہوتی ہے۔ تو جب عتبہ اور شیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور بھیجے اور اس غلام کے ہاتھ سے انگور بھیجے جس کا نام عداس تھا، جب عداس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انگوروں کو نوش فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا۔ آپ کی زبان سے یہ جملہ سن کر، جب آپ نے بسم اللہ پڑھی کھانے کے لیے، تو یہ جملہ سن کر عداس حیران ہو گیا اور اس نے بہت غور سے یہ بات سنی اور آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، پھر اللہ کی قسم کھائی اور کہنے لگا کہ یہ جملہ تو یہاں کے رہنے والوں کا نہیں ہے، یعنی یہاں کے رہنے والے، اس شہر کے رہنے والے یہ جملہ نہیں کہتے ہیں، بسم اللہ نہیں کہتے ہیں۔ جیسے اس نے یہ پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ کا معمول تھا اصل میں کہ جب آپ کسی نئے شخص سے ملاقات کرتے تو اس سے ضرور پوچھتے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بسم اللہ کہا تو عداس نے حیرانی سے سنا اور کہا کہ یہاں کے لوگ تو یہ جملہ نہیں پوچھتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی سمجھ گئے کہ یہ شخص یہاں کا رہنے والا نہیں ہے۔ تب آپ نے پوچھا، وَمِنْ أَهْلِ أَيِّ الْبِلَادِ أَنْتَ يَا عَدَّاس وَمَا دِينُكَ، اے عداس تم کون سے شہر کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ اردو میں ہم لوگ نینوا پڑھتے ہیں یوزلی، عربی میں اس کو نینوا کہا گیا ہے۔ تو عداس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قریۃ رجل الصالح یونس بن متہ، اچھا تو تم نیک آدمی یونس بن متہ کی بستی کے باشندے ہو۔ یہ جملہ سن کر وہ بہت ہی حیران ہوا اور اس نے پوچھا، آپ کو کس نے بتایا کہ یونس بن متہ کون ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک جملہ اور ایڈ کیا جاتا ہے کہ اداس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم، میں نینوہ سے نکلا تھا تو وہاں 10 افراد بھی ایسے نہیں تھے جو یہ جانتے ہوں کہ یونس بن متہ کون ہے، یعنی وہاں پر بھی جو صحیح اسلامی تعلیمات ہیں وہ ختم ہو چکی تھی تقریباً۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ذاک اخی کان نبی و انا نبی، وہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ ایک بغیر کسی ایسی ارادے اور نیت کے کوئی جملہ کہتے ہیں اور وہی جملہ سامنے والے کے لیے اس کی دیکھا جائے تو خوش قسمتی کے دروازے کھولنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یا آپ بغیر انٹینشن کے بغیر نیت کے کوئی کام کرتے ہیں اور وہی چیز آپ کے لیے بہت سارے دروازے کھول دیتی ہے۔ تو اب ابھی تو اتنی مایوسی تھی در کہ ابھی طائف کے لوگوں نے، اپنے ہی ہم زبان لوگوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، اور بات نہ ماننا تو چھوڑیے بلکہ الٹا آپ کے ساتھ اس طرح سے بے عزتی اور بدتمیزی سے پیش آئے۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو کہ کہیں اور کا رہنے والا ہے، آپ کے بغیر کسی ایسے ارادے سے کہے گئے الفاظ جو کہ آپ ایک اسلامی ایٹیکیٹس میں شامل ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ بسم اللہ کہے بغیر کوئی کام کی شروعات نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات کبھی جب ہمارے مسلمان بہن بھائی غیر مسلم ممالک میں جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم وہاں کی ویسٹرن کنٹریز کے جو ایٹیکیٹس ہیں ان کو اپنا لیں اور اپنے اسلامی اقدار کو چھوڑ دیں، ان کو شرم آتی ہے بسم اللہ کہتے ہوئے یا الحمدللہ کہتے ہوئے یا کوئی بھی اسلامی آداب کو بجا لاتے ہوئے ان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ بسم اللہ کا ایسا جملہ کہتے ہیں، بعض اوقات یہی آپ کی تبلیغ کے لیے مدد کے طور پر اس طرح سے وہ آپ کا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو اپنے آداب، اپنے اخلاقیہ جو ہمارے دین، ہماری تہذیب ہمیں سکھاتی ہے، اسلامی تہذیب ہمیں جو بات سکھاتی ہے، وہ ایٹیکیٹس ہمیں کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنے چاہیے۔ آپ کو اگر یاد ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ایک وفد بھیجا تھا کیسر و کسرا کے دربار میں، تو وہاں پر جب کھانا کھانے لگے تو ایک نوالا صحابی کے ہاتھ سے گر گیا، تو انہوں نے وہیں پر سے اس کو اٹھا کر پھونک کر کھا لیا۔ تو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ کہنے لگے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم بادشاہ کے دربار میں کھانا کھا رہے ہو اور یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، یعنی تم نے نیچے کی گری ہوئی چیز اٹھا کر کیوں کھا لی؟ تو وہ کہنے لگے، انہوں نے ایسا تھوڑا سا جیسے وہ کہتے ہیں نا ہم ریجیکٹ کرتے کسی بات، چھوڑو، تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا بادشاہ کی بات مجھ سے کہہ رہے ہو، اور کون سا بادشاہ، کہاں کا بادشاہ، ہمیں تو، ہمارے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہتر ہے کہ آپ نے ہمیں تاکید کی اور آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر نوالا نیچے گر جائے یا کوئی کھانے کی چیز نیچے گر جائے، کچھ ایسی گندگی نہ لگی ہو، تو اس کو پھونک کر کھا لیا جائے۔ تو ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا زیادہ ضروری ہے بہ نسبت کسی بادشاہ کے۔ تو مسلمان اپنے ایٹیکیٹس یا ان کے جو آداب ہیں وہ نہ بھولیں۔ تو یہی جملہ اس اداس کے لیے ایمان لانے کا باعث بن گیا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جھک بھی گیا فوراً وہ۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جھکنا یا اس طرح سے چومنا ہمارے یہاں پر جائز نہیں ہے، جو کہ بعد میں بزرگوں نے اپنے لیے جائز قرار دے دیا ہے۔ جب اداس واپس آیا عتبہ اور شیبہ کے پاس، تو عتبہ اور شیبہ نے اس کو تنبیہ کی کہ تم یہ کیا اس شخص کا دین قبول کر رہے ہو، تمہارا دین زیادہ بہتر ہے اور تم اس شخص کی بات نہ ماننا۔ اب آپ دیکھیں کہ دونوں کی بدبختی، کہ اداس کو کہہ رہے کہ تمہارا دین بہتر ہے اور تم اس شخص کی بات نہ ماننا۔ امام زہری نے روایت میں یہ بات پیش کی ہے کہ جب اداس واپس آیا تو ان دونوں کو سکتہ ہو گیا تھا اور وہ لوگ کہنے لگے کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، تم نے یہ کیا کیا کہ محمد کا ہاتھ چوم لیا اور تم اس کی بات مان رہے ہو؟ یہ سن کر اداس کہنے لگا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اداس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ایک نیک آدمی ہے، روئے زمین پر کوئی چیز ان سے بہتر نہیں، انہوں نے مجھے ایک رسول کے بارے میں ایسی بات کی خبر دی ہے جس سے میں واقف تھا، اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف مبعوث فرمایا تھا اور اس کا نام یونس بن متہ علیہ السلام ہے۔ تو عتبہ اور شیبہ سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھو اس نے تمہیں تمہاری عیسائیت سے پھیر دیا ہے اور نعوذ باللہ تم اندھے بن گئے ہو۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اداس کو صحابہ کرام میں انہوں نے شمار کیا ہے اور کہا ہے کہ اداس ایمان لا چکا تھا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکا تھا۔ تو بہرحال طائف سے واپسی پر یہ آپ کو خوشخبری ملی الحمدللہ، یعنی اداس نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد جب آپ آگے بڑھے تو وادی نخلا میں، یعنی کچھ 53 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہاں پر جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی دریافت کیا تھا، اور تبھی اللہ کے رسول نے سنا تھا کہ سب سے جو مشکل ترین دن تھا میرے لیے وہ طائف کا دن تھا، اور یہاں پر آپ سے جنہوں نے قرآن سنا تھا وادی نخلا میں. یہ طائف جو سٹی ہے ابھی بھی ویسے ہی بہت زیادہ اس میں گرینری پائی جاتی ہے, بہت خوبصورت سٹی ہے جیسے اس زمانے میں تھی. یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب آپ تھوڑا سا آگے بڑھے تو جبریل امین آپ کے پاس تشریف لائے. جب آپ نے نظر اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو بادلوں کا سایہ تھا اور وہاں پر آپ کو فرشتہ دکھائی دیا. فرشتے نے آپ سے پوچھا کہ اگر آپ حکم کریں تو ہم یہ دونوں پہاڑیوں کو ملا دیں اور یہ دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں یہ سٹی, یہ شہر کے لوگ پس کر رہ جائیں, کیونکہ جبریل امین کے ساتھ وہ فرشتہ بھی تھا موجود جو کہ پہاڑوں کا فرشتہ تھا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یہاں سے ان کی نسل ہو سکتا ہے ایمان لانے والی ہو. یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی تھی یا آپ کا مزاج کیسا تھا کہ آپ پر اتنا ظلم کیا گیا, آپ کو لہو لہان کر دیا گیا. اور پہاڑوں کا فرشتہ کہہ بھی رہا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے امر کے بغیر کچھ نہ کروں, اگر آپ چاہیں تو میں ستانے والے لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان میں پیس ڈالوں, اگر چاہیں تو میں ان پر سنگریزوں کی بارش کر دوں, اور اگر چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دوں. یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے پہاڑوں کے فرشتے, یقیناً میں ان کے پاس جاؤں گا اور انہیں دعوت دوں گا, شاید ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں. آپ کا یہ جواب سن کر فرشتے نے عرض کی, انت کما سماک ربک رؤوف رحیم, آپ نہایت شفیق اور بہت مہربان ہیں جیسے کہ آپ کے پروردگار نے آپ کا نام رکھا ہے. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کو امید تھی. تو واقعی میں بعد میں طائف کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور وہیں سے محمد بن قاسم تھے, محمد بن قاسم جو کہ جنہوں نے بعد میں ہندوستان کو فتح کیا اور سندھ کا جو علاقہ تھا اسی وجہ سے وہاں پر پھر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی. تو ہم نہیں جانتے کہ بعض وقت ہو سکتا ہے ہماری ایک چھوٹی سی ایک بد دعا یا اس طرح کی بات سے اس وقت ہو سکتا ہے ہم کو دل کو تسلی مل جائے, لیکن اگر ہم صبر کرتے ہیں اور درگزر سے کام لیتے ہیں تو اس کے نتائج, اس کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں. اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ نے بد دعا نہیں کی بلکہ درگزر سے کام لیا. جب آپ وادی نخلا میں پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے, اور قرآن کی تلاوت جب آپ فرما رہے تھے تو اس وقت جنوں کی ایک جماعت وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھیجی, کیونکہ یہاں آپ کا مقام کئی دن رہا, یعنی راستے میں آپ کو کافی ٹائم لگا جس کی بنا پر آپ راستے میں نماز بھی پڑھتے رہے اور جس کی بنا پر جنہوں نے آپ سے قرآن سنا. کہا جاتا ہے کہ جب آپ رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نصیبین کے ساتھ جنوں کو وہاں بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جن کی تلاوت فرما رہے تھے, انہوں نے آپ کی تلاوت کو غور سے سنا. جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے تاکہ ان کی قوم ایمان لے آئے. یہاں پر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ, بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سورہ جن کی تلاوت کی تھی اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سورہ احقاف کی تلاوت کی تھی.
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
یہ مسجد آج کل وہاں پر آباد ہے جو وادی نخلا میں جہاں پر جنہوں نے قرآن سنا تھا تو وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی ہے مسجد جن کے نام سے جو کہ مکہ کے باہر ہے. جو سبق ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ایک جگہ سے مایوسی ہوتی ہے یا ایک جگہ سننے والوں نے سن کر نہ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ نہ کیا تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انتظام کیا. اور اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی کہ جنوں میں بھی تمام ساری کیٹیگریز موجود ہیں جیسے کہ آج انسانوں میں ہیں. جن مشرک بھی ہو سکتے ہیں, یہودی بھی ہو سکتے ہیں, عیسائی بھی ہو سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے وہی بات یا وہی کلام سنا ہے جو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے سنا تھا. اب اس سے یہاں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہ سنا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں نہ کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جن یہودی تھے. تو جن یہودی بھی ہوتے ہیں, عیسائی بھی ہوتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں, مشرک بھی ہوتے ہیں. ان کے یہاں پر بھی ہماری طرح فیملیز ہوتی ہیں جیسے ہماری یہاں فیملیز ہوتی ہیں, شادی بیاہ ہوتے ہیں, شادیاں ٹوٹتی ہیں, ساری چیزیں ویسی ہوتی ہیں جیسے سیم ہماری یہاں ہوتی ہیں. بس فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا. دوسرا سب سے بڑا اہم فرق یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے, جنوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے. پھر جن تمام علاقوں میں پائے جاتے ہیں, ایسا نہیں کہ صرف ہندوستان پاکستان میں ہی پائے جاتے ہوں, جن یورپ میں بھی ہے, آسٹریلیا میں بھی ہے, ویسٹرن کنٹریز میں, امریکہ وغیرہ میں بھی ہے, عرب ممالک میں بھی ہے, سب جگہ جن پائے جاتے ہیں. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے انسانوں میں تمام کام چیزیں ہوتی رہتی ہیں اسی طرح سے جنوں میں بھی ہیں. سب سے بڑی بات جنوں کی کہ انہوں نے جیسے ہی قرآن سنا فوراً جا کر اپنے لوگوں کو تبلیغ کر دی تاکہ وہ آگ سے بچ جائیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں آج خود مسلمان ہی کہ قرآن کی ایسی آیتیں کتنی دفعہ ہماری کانوں پر پڑتی ہیں, کتنی دفعہ ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس پیغام کو مجھے آگے دوسروں تک پہنچانا ہے. کتنے فرمانبردار, کتنے اچھے جن ہوں گے نا وہ کہ جنہوں نے فوراً اللہ کے رسول کی بات سن کر اپنے قوم کو پیغام پہنچایا. اور ہم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں لیکن ہم نے کتنے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچایا اور کہاں تک دین کی تبلیغ کی. ہم دیں گے اس وقت نہ جب ہم کو خود قرآن کی آیتیں سمجھ میں آئیں. ہم یہاں پر تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خود ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں. تو بہرحال ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ایک طرف انسان کو کوئی غمی یا کوئی غم سے واسطہ پڑتا ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ خوشی بھی دیتا ہے. تو یہ والا اصول ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھیے کہ انما العسر یسرا, کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے تنگی کے بعد آسانی نہیں فرمایا, تنگی کے ساتھ آسانی. تو ایک طرف اگر مشکلات ہیں تو دوسری طرف آسانیاں بھی ہیں. اگر آپ کو تھوڑی بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اللہ کی راہ میں تو آپ دیکھیں کہ ساتھ میں اس میں بہت زیادہ فائدے بھی ہیں. سب سے بڑھ کر تو فائدہ آخرت کا فائدہ ہے. پھر جب دین کی راہ میں انسان لگتا ہے تو دنیا بھی اس کے لیے جنت بن جاتی ہے. جو سکون اس کو دین کی خدمت کر کے, اللہ تعالیٰ کے کام کر کے, اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پہنچانے سے ملتا ہے, وہ سکون آپ کو دنیا کے کسی بھی کام میں نہیں ملے گا. تو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ دنیا میں مومن مطمئن رہتا ہے اور آخرت میں اپنے انجام سے اس کو امید ہوتی ہے کہ میرا انجام بہتر ہوگا. تو اپنے آپ کو اس کام میں لگائے رکھیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب چونکہ ہم سب جانتے کہ وہ جو قبائلی سسٹم تھا, اگر کوئی کسی کو پناہ دے دیتا یا کوئی کسی کے پناہ میں آ جاتا تو اس کو پروٹیکشن حاصل ہوتا تھا. تو اس قبائلی سسٹم میں جب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک مہینہ سے مکہ سے باہر تھے, آپ کی فیملی تو مکہ کے اندر ہی تھی لیکن آپ ایک مہینہ سے مکہ کے باہر تھے, سب لوگ جانتے تھے کہ آپ جو ہے کہیں جگہ تلاش کرنے گئے ہیں اور طائف والوں نے آپ کو اتنی بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے. تو اب یہ آسان کام نہ تھا کہ آپ مکہ میں داخل ہوتے, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اسی قبائلی سسٹم کی بنا پر اب یہ لوگ آپ کی جان کے در پہ آزار ہو جائیں گے اور آپ کو مکہ میں رہنے نہیں دیں گے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اپنے پناہ میں لینے, یعنی سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے درخواست بھیجی. یہی توکل آپ دیکھیں کہ آپ نے اسباب اختیار کیے, حالانکہ آپ کی مدد کرنے والا, آپ کو سپورٹ کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے تیار تھا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے پورا بھروسہ اللہ پر نہیں کر لیا, یعنی اس طرح سے نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی میری مدد فرمائے گا. نہیں. یہی چیز اسلام ہمیں سکھاتا ہے, جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ توکل اللہ پر کرو, بھروسہ اللہ پر کرو, لیکن اسباب بھی اختیار کرو. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا. آپ نے کسی ایک شخص, جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کفار مکہ کا ہی ایک شخص تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا, تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ کیا تم میرا ایک کام کرو گے اور میرا میسج پہنچاؤ گے مکہ والوں کو؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. آپ نے سب سے پہلے اخنس بن شریق کا نام لیا. اخنس بن شریق, ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کو تکلیف دینے میں یہ شخص بھی بہت آگے آگے تھا. تو کوئی لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن اریقت کو آپ نے اپنا قاصد بنایا, لیکن کوئی دوسرا بھی نام لیتے ہیں. بہرحال ہمیں نام سے کوئی وہ نہیں ہے, زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ نے کسی شخص کو اپنے پیغام کے لیے چنا کہ تم جا کر میرا پیغام پہنچا دو. قاصد آپ نے چنا اور کہا کہ میں تمہیں ایک پیغام دے کر بھیجتا ہوں, کہ تم میرا پیغام پہنچا دو گے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ اخنف بن شریک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ محمد تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم مجھے پناہ دو گے یہاں تک کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں. جب وہ شخص اخنس کے پاس گیا اور آپ کا پیغام دیا, تو اس نے کہا کہ میں حلیف قبیلہ ہوں, حلیف قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں, لہٰذا کوئی حلیف کسی قریشی کو پناہ نہیں دے سکتا. پھر اس شخص نے واپس آ کر آپ کو ساری بات بتا دی. آپ نے کہا کہ تم دوبارہ جاؤ گے. آپ نے دوبارہ سہیل بن عمر کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے سکتے ہو یہاں تک کہ آپ اپنے رب کا پیغام پہنچا دیں. سہیل بن عمر نے بھی یہی کہا کہ میں بنو عامر بن لوئی میں سے ہوں, اور اس نے جواب میں کہا کہ یہ لوگ بنو کعب کے خلاف پناہ نہیں دے سکتے. اس شخص نے آ کر آپ کو جواب دیا, لیکن آپ نے کوشش اپنی ختم نہیں کی. آپ نے تیسری دفعہ اس شخص کو بھیجا اور کہا کہ مطعم بن عدی کے پاس جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مطعم بن عدی کے پاس بھیجا اور کہا مطعم بن عدی کے پاس جاؤ, اس سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ تم مجھے پناہ دو گے حتیٰ کہ میں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دوں. مطعم نے جواب دیا ٹھیک ہے, وہ تشریف لے آئے. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول خود مطعم بن عدی کے گھر گئے بعد میں, اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مطعم بن عدی اپنے تمام بیٹوں کو, یعنی تقریباً 7 یا 10 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے, کہ اس کے تمام بیٹے اس نے اللہ کے رسول کو پناہ دی. خود اس نے ہتھیار ہاتھ میں لیے, اسپیشل قسم کا لباس پہنا, اپنے بیٹوں کو بھی پہننے کے لیے کہا, اور یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باہر آئے, یعنی مکہ سے باہر. پھر اپنے ساتھ لے کر اللہ کے رسول کو کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا, اور جب تک یہ تمام لوگ, یعنی مطعم بن عدی اور اس کے سب بیٹے, گھیرا ڈالے ہوئے ہتھیار پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے, یعنی گویا کہ اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر طواف کیا, نماز پڑھی کعبۃ اللہ کے گرد. طواف کرنے کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد, آپ نے حجر اسود کے پاس آپ تشریف لائے, اس کو بوسہ دیا, اور پھر مطعم بن عدی اپنے تمام بیٹوں کو لے کر, بعض روایت سے 4 بیٹے بھی پتہ چلتا ہے, چاروں بیٹوں کو لے کر ساتھ میں اللہ کے رسول کے ساتھ آگے بڑھے, یعنی آپ کو گھر تک پہنچایا. اسی دوران کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان, اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل وہاں پر آئے دونوں بھی, اور اس میں سے کسی ایک نے پوچھا کہ اے مطعم, کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے یا تم اس کو فالو کرنے لگے ہو, یعنی تم نے ان کے دین کی پیروی کر لی ہے؟ تو مطعم نے جواب دیا کہ میں نے پناہ دی ہے. تو پھر ابو سفیان نے کہا کہ جسے تم نے پناہ دی ہے ہم نے بھی اسے پناہ دی, یعنی ہم بھی راضی ہیں. تو بہرحال یہ معاملہ پھر یہاں ختم ہوا, اور پھر تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس چلے گئے. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کے حسن سلوک کی قدر شناسی کیا کرتے تھے. بعد میں بھی آپ نے مطعم بن عدی کی یاد کی, اور آپ یاد کرتے رہتے تھے اس کی. پیچھے جو شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کیا گیا تھا, اس دوران بھی یہی وہ شخص تھا جس نے اس کام میں مدد کی تھی, یعنی وہ معاہدے کو ختم کرنے کی جو آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا, اور یہاں پر بھی اس نے آپ سے بہتر سلوک کیا. اسی بنا پر غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا, اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں بات کرتا تو میں اس کی خاطر انہیں چھوڑ دیتا. سفر طائف ختم ہوا, اور معراج کا واقعہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ پڑھیں گے. ویسے تو آج ہی کی کلاس میں لینا تھا, لیکن آج پھر اب ٹائم نہیں رہا ہے, تو اگلی کلاس میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو ڈسکس کریں گے, سفر معراج. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.